أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد
صلى الله عليه وسلم،
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الهداة المهديين، المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سورة مباركة عنكبوت کے ضمن میں گفتگو جاری ہے، اور یہ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کی جا چکی کہ اس دنیا میں، اس جہان ہستی میں قانون آزمائش اور انتخاب کا، اختبار کا جاری و ساری ہے. بعض رموز امتحان کے ذکر کیے، بعض مثالیں امتحان کی ذکر کی گئیں. یہ ذکر کیا گیا کہ بعض امتحان زمان سے جڑے ہوتے ہیں، بعض امتحان مکان سے جڑے ہوتے ہیں، بعض امتحان اشخاص سے جڑے ہوتے ہیں. ایک اہم بحث درمیان میں آ گئی تھی اور جی چاہتا تھا کہ اسے تفصیل سے عرض کروں، چونکہ اس زمانے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے ماں باپ اور اولاد کے درمیان رشتہ اور اس سے جڑی ہوئی آزمائشیں. یہ اس دور کی ضرورت، ہر دور کی ضرورت ہے، لیکن اس دور کی خاص طور پر ضرورت محسوس ہوتی ہے. چونکہ گزشتہ ادوار پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان زمانوں میں جو کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، جو نصاب تعلیم پڑھایا جاتا تھا، کم سے کم اس نصاب تعلیم میں ماں باپ کی عزت، ماں باپ کا احترام، استاد کی عزت، استاد کا احترام، رشتوں کی عزت، حرمت، رشتوں کا احترام، یہ سب چیزیں بطور خاص پڑھائی جاتی تھیں. استاد کا احترام بھی اس عنوان سے ہوتا تھا کہ دیکھو بھائی، استاد بھی باپ کے برابر ہے. تو گویا باپ کی ہستی ایک ہستی ہوتی تھی، اس کا احترام یقینی ہوتا تھا، ماں کی عزت حرمت ایک یقینی چیز تھی. افسوس کی بات یہ ہے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس معاشرے میں، اس دور میں، اس زمانے میں اور ان ملکوں میں نہ باپ کی وہ حیثیت باقی رہ گئی ہے، نہ ماں کی وہ حیثیت باقی رہ گئی ہے. یہ ایک ایسا عالمیہ ہے کہ غالباً عالم بشریت کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور عالمیہ نہیں ہو سکتا. انسان کے لیے بحیثیت انسان اس سے بڑی رسوائی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی ذلت نہیں ہو سکتی کہ انسان ماں اور باپ کی عزت اور حرمت سے ناآشنا ہو جائے. اور دوسرے رخ سے یہ بھی ہے کہ ماں باپ اولاد کے حقوق، اولاد کے احترام، اولاد کے تعلق سے جو فرائض ان پر عائد ہوتے ہیں، اس سے بے نیاز اور ناآشنا ہو جائیں. اس ضمن میں گفتگو تو بہت طویل ہو سکتی ہے، مگر جو گھرانے ابھی تک کلمہ لا الہ الا اللہ کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جنہیں ابھی تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ نصیب ہے، اور جنہیں اس سے بڑھ کر ایمان کا وہ مرتبہ بھی نصیب ہے کہ وہ علی ولی اللہ کا کلمہ بھی کہتے ہیں، جو اپنے کو نظام ولایت اور تہذیب ولایت سے جڑا ہوا سمجھتے ہیں، ان گھرانوں کو ان آفتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، ان ماں باپ کی حوصلہ مندی کو برقرار رکھنے کے لیے، ان اولاد کی سعادت مندی کو برقرار رکھنے کے لیے میں ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مثال بھی گویا اقتباس ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کے ایک فارسی شعر سے، مضمون شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں، اس وقت شعر نہیں پڑھنا چاہتا، عجیب و غریب نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، بات بہت سامنے کی ہے مگر کتنی گہری ہے، دیکھیں دو امتحان تھے، دو آزمائشیں تھیں، ایک حضرت ابراہیم کا امتحان مشہور ہے، ایک حضرت اسماعیل کا امتحان مشہور ہے، مشہور ہے یا نہیں؟ اگر ہم کربلا کو الگ رکھیں، کربلا کو اگر الگ رکھیں، جو کہ مستحق ہے کہ کربلا کو بالکل ان تمام سلسلہ امتحانات سے الگ رکھا جائے، اب یہ جملہ میرا ہی ہے، بہت پہلے عرض کیا تھا کہ کربلا امام حسین علیہ السلام کے لیے امتحان نہیں تھی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی تھی، امتحان تو بقیہ افراد کے لیے تھی، مثلا مدینہ سے چلنا یہ اہل مدینہ کے لیے امتحان تھا، مکے کو ترک کرنا یہ اہل مکہ کے لیے امتحان تھا، یہ تفصیل سے یہ بحث الگ ہے، لیکن اگر کربلا سے ہٹ کر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا امتحان جناب ابراہیم کا سامنے آتا ہے، آتش نمرودی میں ڈالا جانا، اس کے ساتھ ان کا یہ امتحان ہے جو دو جانبہ ہے، باپ کے لیے بھی امتحان ہے، بیٹے کے لیے بھی امتحان ہے، کہ باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو ذبح کرے، خواب میں دیکھا، جناب اسماعیل علیہ السلام کی سعادت مندی بیان کی گئی ہے کہ جناب اسماعیل نے کس سعادت مندی کے ساتھ سر تسلیم خم کیا اور کہا کہ یا ابتے افعل ما تؤمر، بابا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ انجام دیں، ستجدنی من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، غالب نے قصیدے کے ذن میں ایک نقطہ یہاں پر یہ متوجہ کیا ہے کہ بیٹا اس قدر سعادت مند تب ہوتا ہے، اس قدر سعادت مند کہ خنجر کے نیچے اپنا گلا رکھ دے، جب باپ بھی اس کردار کا ہوتا ہے کہ آتش نبرودی میں اپنے کو بے دریغ ڈال دینے کے لیے راضی ہو جائے، جب باپ کا کردار اتنا بلند ہوگا تب بیٹے کا کردار بھی اتنا بلند ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے کہ باپ کا کردار بلند نہ ہو اور وہ اولاد سے توقع رکھے کہ اولاد کا کردار بلند ہوگا، توجہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اچھی ہو، سعادت مند ہو، با ایمان ہو، پابند صوم و صلات ہو، تو آپ کو سب سے پہلے خود کو پابند صوم و صلات بنانا پڑے گا، آپ کو سعادت مند بننا پڑے گا، آپ کو اہل ایمان بننا پڑے گا، یہ نہیں ہے کہ بیٹے کو حکم دے رہے ہیں کہ بیٹا نماز صبح کا وقت ہے نماز اٹھ کے پڑھو، خود بستر پر لیٹے میں، خود بستر پہ لیٹے میں باپ بیٹے کو حکم دے رہا ہے، خود سو رہا ہے بیٹے کو حکم دے رہا ہے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں یہ ہیں کہ باپ مثلاً اگر سگریٹ پیتا ہو تو بیٹے کو کہنے کا اختیار ہی اسے نہیں ہے کہ بیٹا سگریٹ نہ پیئے، باپ اور بیٹے یا کلن ماں باپ اور اولاد کے رشتے کو محفوظ رکھنا اور ان قدروں کو محفوظ رکھنا یہ ایک بڑی ریاضت ہے. اس میں تہ در تہ مرحلہ بہ مرحلہ امتحانات ہیں, آزمائشیں ہیں. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو ان آزمائشوں میں بھی کامیابی عطا فرمائے. اس آیت کریمہ کے ضمن میں جو دوسری آیت آتی ہے وہ بھی تشریح طلب ہے اور تشریح سے رہ گئی, اس لیے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. جس انداز سے سورہ مبارکہ عنکبوت میں یہ کہا گیا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور آزمائش نہیں ہوگی؟ بالکل اسی انداز سے ایک بات اور اس کے بعد کہی گئی ہے. احسب الناس احسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. احسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا, کیا جو لوگ برائیاں کرتے ہیں, جو لوگ گناہ کرتے ہیں, انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ یہ بھی بڑا غور طلب مرحلہ ہے. آواز کس کی ہے؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ حق سبحانہ و تعالی, اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ کیا جو لوگ گناہگار ہیں, گناہ کار ہیں, برائیاں انجام دینے والے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں, ان کا گمان یہ ہے کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے. ان یسبقونا, ساء ما یحکمون, یہ جو فیصلہ کرتے ہیں کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں, کیسا برا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں. ان دونوں مضامین میں ربط ہے, آزمائش اور امتحان کے مضمون میں اور اس آیت کے مضمون میں ایک خاص ربط ہے. لیکن اس وقت جو مضمون ہے خود اس آیت کا, لفظ میں جو بات کہی گئی احسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا, یسبقونا سبق یسبقو, سبق یعنی آگے بڑھ گیا, آگے نکل گیا. اب یہ گویا ایک معقول حقیقت کو محسوس مثال سے سمجھا رہا ہے قرآن مجید. بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے, لیکن آپ تصور کریں کہ جیسے آگے آگے کوئی چلا جا رہا ہے, دوڑا جا رہا ہے, بھاگا جا رہا ہے, اور وہ چاہتا ہے آپ کی گرفت سے بچ جائے, اور پیچھے پیچھے آپ دوڑ رہے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے. وہ آگے بھاگنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نکل جائیں گے, بچ جائیں گے. یہ ایک تشبیہ ہے جو چھپی ہوئی ہے اس لفظ میں. یہ لوگ جو دنیا میں اپنے اقتدار میں مست ہیں, اپنے سرمائے پر نازاں ہیں, اپنی اپنی قضائی تدبیروں پر نازاں ہیں, اپنی دنیاوی عقل پر نازاں ہیں, دنیا پرست عقل پر نازاں ہیں, کیا یہ سمجھے بیٹھے میں کہ یہ دست قدرت الہیہ سے بچ جائیں گے؟ یعنی اللہ کے قابو سے یہ نکل جائیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. یہ لفظیں بدل بدل کر قرآن مجید میں, یہ مضمون دوسری جگہوں پر اس طرح بھی آیا ہے کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عاجز کر دیں گے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عاجز کر دیں گے, ہمیں بے بس کر دیں گے؟ یہ نہ ہمیں عاجز کر سکتے ہیں, نہ ہمارے قابو سے باہر جا سکتے ہیں. یہ جو فیصلہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں یہ غلط فیصلہ ہے، یعنی انہوں نے ہماری قدرت کے بارے میں غلط اندازہ لگایا ہے. قدرت الہیہ کو سبک جانا ہے، محدود سمجھا ہے. دوسرے رخ سے قرآن مجید نے، یہ بالکل ابتدائی مرحلہ ہے اس بحث کا، اور بالکل انتہائی مرحلہ وہ ہے جہاں قرآن مجید نے کہا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرے، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی. یہ سرا ادھر کا ہے، وہ سرا ادھر کا. یہ بحث کہاں سے کہاں تک یہ بحث دراز ہے. ایک طرف یہ ہے کہ یہ جو بدکار ہیں، یہ جو بدعمال ہیں، یہ جو برے کام کرنے والے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں ہمارے قابو سے نکل جائیں گے، ہماری گرفت سے نکل جائیں گے، ہم سے آگے نکل جائیں گے، یا ہمیں عاجز کر دیں گے؟ ہرگز نہیں. دوسرا سرا وہ ہے کہ انہوں نے جیسی قدر کرنی چاہیے تھی قدر کی نہیں، اللہ کی قدر نہیں کی. یہ ایک بہت بڑی بحث ہے. اس میں اگر اس بحث کو حل کر لیا جائے اور سمجھ لیا جائے تو بہت سے وہ شکوک اور شبہات جو ذہنوں میں آتے ہیں، اور انسان کبھی کبھی گلہ مند ہو جاتا ہے، شکوہ سنج ہو جاتا ہے اپنے رب سے، اپنے خالق سے، وہ گلے شکوے دور ہو جائیں گے. خالق سے بندے گلہ مند ہوتے ہیں اور ہونے کا حق ہے. اگر رشتہ محبت کا درمیان میں ہے تو گلے تو پیدا ہوں گے. اگر محبت کا رشتہ درمیان میں ہے وہ رہنا چاہیے. بندو، اس ناز بندگی کو پیدا کرو کہ رب سے روٹھنا بھی سیکھو، رب سے ضد کرنا سیکھو. وہ ناز بندگی پیدا کرو. یہ ناز بندگی وہیں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں آزاد مردوں کی زندگی ہوتی ہے. کل جو جملہ میں عرض کر رہا تھا، آزاد مردوں کی زندگی، احرار کی زندگی، مرد حر کی زندگی، جہاں لالچ سے عبادت نہیں ہوتی، جہاں خوف سے عبادت نہیں ہوتی، جہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ مستحق ہے عبادت کا، اس لیے عبادت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کے آگے ہم سر جھکائیں، وہی مستحق ہے کہ اس کے آگے سر جھکائیں، اس لیے سر جھکاتے ہیں. یہ اگر ذوق پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، تو جہاں محبت ہوگی وہاں گلے ہوں گے. گلے ہوں گے، قہری طور پر ہوں گے. سند میں پوری دعائے کمیل پڑھ لیجیے، دعائے کمیل، دعائے افتتاح میں. یہ دعائے افتتاح جو روزانہ آپ پڑھتے ہیں، یہ معصوم نے تعلیم فرمائی ہے دعا. اس میں بھی یہ مضمون موجود ہے، پروردگار میں بندہ ہو کر، حقیر بندہ ہو کر کبھی کبھی تجھ پہ قہر کرتا ہوں. یہ قہر کیا ہوتا ہے؟ یہ گلے ہوتے ہیں، یہ شکوے ہوتے ہیں. اگر یہ گلے شکوے دل میں پیدا ہوں تو فوراً اپنے ایمان پہ شک نہ کیجیے گا کہ کیا نعوذ باللہ میں ایمان مجھ سے رخصت ہو گیا. ہاں، یہ گلے شکوے اتنے نہ بڑھ جائیں کہ واقعاً آپ دائرہ ایمان سے نکل جائیں. مثلاً گلے شکوے مومن کے دل میں عام طور پہ پیدا ہوتے ہیں کہ پروردگار تو قادر مطلق ہے، پھر بھی ظالموں کی رسی دراز ہے. پروردگار، محمد تیرے محبوب ہیں، تو نے کیسے برداشت کیا کہ تیرے محبوب پر ظلم ہو؟ ایک یہ بھی ہوتا ہے. پروردگار، یہ تیرے اولیاء زندگی میں بھی مظلوم رہے اور اب ان کے مزارات پہ بھی ظلم ہو رہا ہے. پروردگار تو قادر مطلق ہے، معبود یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ یہ گلے پیدا ہوتے ہیں، یہ شکوے پیدا ہوتے ہیں، یہاں شبہات پیدا ہوتے ہیں. انہی مرحلوں میں شیطان کو موقع مل جاتا ہے اچھی طرح مومن کو گمراہ کرنے کا. مثلا ابھی سید زینب سلام اللہ علیہا کے مزار مقدس پہ بحرمتی کی کوششیں ہو رہی ہیں. اس سے پہلے حضرت حجر ابن عدی رضوان اللہ تعالی علیہ، حضرت حجر علیہ السلام ان کے مزار سے بیعت بھی کی گئی۔ یہ کیا ستم ہے کہ خود وہ نام نہاد جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، وہ خود ایک صحابی رسول کی قبر سے بے حرمتی کرتے ہیں۔ یہ سب ہو رہا ہے دنیا میں۔ یہاں درمیان میں کبھی کبھی مؤمن دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں یا گلے شکوے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یہ گلے شکوے کی حد تک ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر شک کی حد تک ہے، شبہ کی حد تک ہے تو ٹھیک نہیں ہے کہ پروردگار یہ سب کیا ہو رہا ہے، تو قادر مطلق ہے۔ مثلاً بڑی تفصیلی بحث کی ضرورت ہے یہاں پر، اور میں سہم سہم کے بحث چھیڑتا ہوں اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، سوال کرنے والے کرتے بھی ہیں، اللہ قادر مطلق ہے، آخر ایک میزائل چلا، ایک بم چلا، وہ وہیں ناکارہ کیوں نہیں ہو گیا؟ ایک ظالم آگے بڑھا بے ادبی کے لیے، وہیں اس کے ہاتھ شل کیوں نہیں ہو گئے؟ آگے بڑھنے کے لیے قدم شل کیوں نہیں ہو گئے؟ حملہ آور بغیر کسی مقابلے کے وہیں خود ہی منہزم کیوں نہیں ہو گئے، پسپا کیوں نہیں ہو گئے؟ یہ سب شکوک ہیں۔ اللہ کو مگر رسول اور آل رسول سے محبت نہیں ہے؟ ہے ذریت طیبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تو پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہاں محبت، حرمت، عزت، احترام سب کچھ اپنی جگہ موجود ہے، یہ ایک ہی عمل ہے، ایک ہی مظہر ہے، لیکن اس سے نہ جانے کس کس زاویے سے کس کس کا امتحان ہو رہا ہے، آزمائش ہو رہی ہے، کون کون کامیاب ہو رہا ہے، کون کون ناکام ہو رہا ہے۔ آپ کا جو دل دکھتا ہے، اس دل دکھنے کا بھی اجر و ثواب ہے۔ اگر کوئی زبان سے ظلم و ستم کے خلاف کچھ کہتا ہے، اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ کوئی کچھ کرنے کی قدرت و استطاعت رکھتا ہے، وہ کرتا ہے، اقدام کرتا ہے، جس حد تک کر پاتا ہے، اس کا اجر و ثواب ہے۔ ایک ہی تاریخی منظر نامے میں نہ جانے کن کن کی آزمائشیں ہوتی ہیں، کون کون سے کتنے چہرے پہچانے جاتے ہیں، اور ہر ایک پر حجت الہیہ ایک خاص انداز سے تمام ہوتی ہے۔ ایک عظیم حکمت ہے، ایک عظیم حکمت ہے۔ اس حکمت کو سمجھنے کے لیے فکری حوصلہ مندی درکار ہے اور عرفانی حوصلہ مندی درکار ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود یہ اعلان اپنی جگہ ہے کہ جو بھی ستمگار ہیں، جو بھی ظالم ہیں، وہ پروردگار کے دست قدرت سے بچ نہیں سکتے۔ کیا نمرود بچ گیا، یا حامان بچ گیا، یا شداد بچ گیا، یا فرعون بچ گیا، جو آج کے یہ فراعنہ بچ جائیں گے؟ ہرگز نہیں، ممکن نہیں ہے کہ یہ عذاب اخروی سے اور عذاب دنیاوی دونوں سے بچ جائیں، عذاب دنیاوی بھی اور عذاب اخروی بھی۔ ان تمام مراحل میں توجہ رکھیے گا، کل کی گفتگو کو اب آگے بڑھا رہا ہوں، ان تمام مراحل میں یہ آزمائشیں، یہ ستم، یہ ظلم، یہ جور، لقاء رب کی گنجائشیں ہر جگہ موجود ہیں۔ ایک مرد مؤمن مجاہد عارف عین میدان کارزار میں حق کا مشاہدہ کرتا ہے، ایک مؤمن ممتحن جس کا امتحان ہو رہا ہے، وہ معرض امتحان میں حق کا مشاہدہ کرتا ہے، بشرطے کہ وہ دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، بشرطے کہ اس نے اس نصاب کو پڑھا ہو، نصاب قرآنی کو، اور مکتب اہل بیت میں پڑھا ہو، کہیں اور نہ پڑھا ہو۔ اگر نصاب قرآنی پڑھا ہے اور مکتب اہل بیت میں پڑھا ہے، تو مشاہدہ حق کے لیے در اور دریچے کھلے ہوئے ہیں. حق غائب نہیں ہے, ذات حق سبحانہ و تعالی غائب نہیں ہے, ہرگز غائب نہیں ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ معروف و مشہور ہے کہ اے پروردگار, جس نے تجھے نہیں پایا, جس نے تجھ کو نہیں پایا, اس نے کیا پایا. اسی طرح معصوم ہی کا ایک جملہ ہے کہ جس نے تجھے نہیں دیکھا اس نے کیا دیکھا. حق آشکارا ہے, ذات حق آشکارا ہے. اب یہ بحث بڑی سخت ہے, مشکل ہے. یہی وہ بحث ہے جس بحث کو فکری طور پر طے کرنے میں نہ جانے کتنے گمراہ ہو گئے اور کتنے منزل تک پہنچے. یغل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کا مضمون ہے جو قرآن مجید کی آیت ہے. قرآن مجید کی ایک صفت ہے کہ اسی سے نہ جانے کتنے گمراہ ہو جاتے ہیں, نہ جانے کتنے ہدایت پا جاتے ہیں. یہ قرآن کی صفت ہے. ایسے ہی یہ مضمون رؤیت حق, دیدار حق, لقاء حق, ملاقات پروردگار. کل میں نے مختلف تقریب ذہن کے لیے مثالیں دی تھیں, آج بھی مثالیں دے رہا ہوں. ایک مثال آپ سب حضرات بیدار ہیں, آپ کی فکریں بیدار ہیں, احساسات بیدار ہیں, اس لیے اس مثال کو اچھی طرح سے اگر سمجھ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرحلہ بحث کا طے ہو جائے گا بغیر اصطلاحی بحثوں میں الجھے ہوئے. کتابوں میں اخلاق کی کتابوں میں یا ویسے ہی سچ یا صدق, اس کی تعریف کس نے نہیں پڑھی ہے؟ سب پڑھتے ہیں. سچ اچھی چیز ہے, سچ اچھی صفت ہے, سچ بولنا مطلوب الہی ہے. اصلا فطرت انسانی سچ بولنے کو پسند کرتی ہے. اب کسی کے بارے میں کہا جائے کہ فلاں صاحب سچے ہیں, صادق ہیں, تو یہ ایک لفظ ہے جو آپ کے سامنے آیا کسی شخص کے بارے میں کہ فلاں سچے ہیں. پھر آپ گئے ان سے ملنے کے لیے تو انہوں نے خود کہا کہ دیکھیے صاحب, میں جھوٹ کا کبھی سہارا نہیں لیتا ہوں, میں ہمیشہ سچ بات کہتا ہوں, سچ ہی بولتا ہوں. آپ نے یہ تین مرحلے, کتاب میں سچ کی تعریف پڑھی, سچ کا لفظ پڑھا, ایک مفہوم ذہن میں آ گیا, کسی نے کسی کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ سچ بولتے ہیں, ایک مفہوم ذہن میں آ گیا, ان صاحب نے خود کہا کہ میں سچ بولتا ہوں, تو ایک مفہوم ذہن میں آ گیا. ٹھیک ہے نا, یہ سب مفہوم ہے, یہ سب علم حصولی ہے, یہ سب علم حصولی ہے, یہ سب رزق عقل ہے. اب ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات ہوئی کہ جس نے نہ جس کے بارے میں کسی نے کہا کہ یہ سچے ہیں, نہ انہوں نے خود کہا کہ یہ سچے ہیں, آپ نے ان کو سچا پایا. توجہ ہے, لفظ درمیان میں نہیں ہے, یہاں تجربے میں آپ کے وہ سچے ثابت ہوئے. یہ کون سا علم ہے؟ یہ علم کی کون سی منزل ہے؟ لفظ درمیان میں نہیں ہے, آپ کے تجربے میں وہ شخص سچا ثابت ہوا. اسی طرح دوسری مثال لے لیں, اور وہ مثال یہ ہے کیا آپ نے لفظ محبت کتابوں میں پڑھا ہے, شعر و شاعری میں سنتے ہیں, منقبتوں میں سنتے ہیں, محبت عشق, محبت عشق, مودت محبت عشق, کتابوں میں پڑھا ہے یہ لفظ. عزیز رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے جتاتے ہیں, ارے کیا ہمیں تم سے محبت نہیں ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو ہم سے محبت نہیں ہے؟ ایک دوسرے سے جتاتے ہیں, اور کبھی کبھی کہیں لفظ درمیان میں نہیں ہوتا لیکن آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ شخص آپ سے محبت کرتا ہے. محبت کا وہ تجربہ جو بغیر لفظ کے ہوتا ہے, اور محبت کا وہ علم جو لفظ کے سہارے سے آپ تک آتا ہے. ایک عزیز کہتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, اگرچہ یہاں پہ درمیان میں ایک فقرہ عرض کر دوں, یہ بھی مضمون حدیث ہے معصومین علیہ الصلاۃ والسلام. جو جینے کے سلیقے بتائے ہیں مختلف مواقع کے لیے مختلف تعلیمات سکھائی ہیں, اس میں یہ بھی ہے کہ اگر تمہیں کسی سے محبت ہے تو تم اسے بتاؤ کہ تمہیں اس سے محبت, تم کو اس سے محبت ہے, تم اس کو بتاؤ, اس کے علم میں یہ بات آنی چاہیے کہ تمہیں اس سے محبت ہے. اب ظاہر سی بات ہے یہ ایک تعلیم ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, لیکن خود مزاج محبت یہ ہے کہ وہ لفظ کا سہارا زیادہ نہیں لیتی. لفظ کا سہارا لینے کے لیے کہا گیا ہے کسی مصلحت کی بنا پر, معاشرتی قوانین کچھ ایسے ہیں, سماجی حالات کچھ ایسے ہیں, لیکن خود مزاج محبت یہ ہے کہ وہ الفاظ کا سہارا نہیں لیتی. محبت تو آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہے, محبت لہجے سے ظاہر ہوتی ہے, محبت انداز سے ظاہر ہوتی ہے, محبت معاملات میں ظاہر ہوتی ہے. اب آپ سے میں ایک سوال کروں کہ کتاب میں لفظ محبت پڑھ کے نفس زیادہ محظوظ ہوتا ہے یا حقیقی محبت کا بے لفظ تجربہ نفس کو زیادہ محظوظ کرتا ہے؟ سچ کا دعویٰ نفس کو زیادہ مطمئن کرتا ہے یا سچ کا بے لفظ تجربہ نفس کو نہ صرف یہ کہ مطمئن کرتا ہے بلکہ محظوظ کرتا ہے, حظ حاصل ہوتا ہے, مزہ ملتا ہے؟ سچ کا مزہ غلط مشہور ہے, جو مشہور ہے سچ کڑوا ہوتا ہے. سچ سے زیادہ شیریں کوئی شے نہیں ہے. غلط مشہور ہے, غلط مشہور ہے سچ کڑوا ہوتا ہے. سچ کڑوا ہوتا ہے جھوٹوں کے لیے. سچوں کے لیے سچ سے زیادہ شیریں کوئی چیز نہیں ہے. سچ شیریں ہوتا ہے. سچ لفظ سن کر, لفظ پڑھ کر نفس اتنا محظوظ نہیں ہوتا, حظ حاصل نہیں ہوتا, لذت حاصل نہیں ہوتی جتنا سچ تجربے میں جب آتا ہے. قربانی کے دعوے کوئی کرتا رہے, سخاوت کے دعوے کوئی کرتا رہے, شجاعت کے دعوے کوئی کرتا رہے, اور وقص علی ذالک, اسی پر آپ سوچتے چلے جائیے, قیاس کرتے چلے جائیے, تمام صفات حمیدہ, تمام صفات اخلاقیہ لفظ کے اندر اس کا جب تک بیان ہوگا نفس محظوظ نہیں ہوگا, عقل محظوظ ہوگی. لیکن جب بغیر لفظ تجربے میں آ جائے وہ چیز, تو گویا اس صفت کا مشاہدہ ہو گیا. لفظ سننا اور ہے, صدق یا سچ کا لفظ کلمہ سننا اور ہے, اور سچ کی مٹھاس اور لذت کو محسوس کرنا, دل کا, روح کا, نفس کا محسوس ہونا سچ سے, وہ ایک الگ منزل ہے. مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ حضرات میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. یہی حال محبت کی, محبت کا ہے کہ محبت کا لفظ پڑھ لیا, سن لیا, دعوے سن لیے محبت کے, مگر جب محبت کا تجربہ ہوا تو جو نفس کو حظ حاصل ہوتا ہے, محبت کی مٹھاس, شیرینی جو محسوس ہوتی ہے, وہ کچھ اور ہے. اگر یہ بحث, اگر اس عنوان سے آپ بیدار ہیں, اگر عقل آپ کی, روح آپ کی, نفس آپ کا, قلب آپ کا اگر بیدار ہے, اگر یہ نقطہ واضح ہو گیا کہ صفات کا ذکر لفظوں میں ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے, صفات کا تجربہ زندگی میں ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے, اگر اس رخ سے دل بیدار ہو گیا تو پھر صفات حق تو سب قرآن مجید میں بیان ہو چکے ہیں. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رازق ہے، وہ صبور ہے، وہ شکور ہے. تمام صفات حق قرآن میں موجود ہیں اور تجلیات حق عالم میں ظاہر ہیں. دل اگر بیدار ہو تو ان صفات کا بے لفظ تجربہ کر کے لقائے رب کی لذت اسی دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے. اس دنیا میں لقائے رب. محبت الہیہ کا تجربہ تو کرو، رحمت الہیہ کا تجربہ تو کرو، نصرت الہیہ کا تجربہ تو ہو. نصرت الہی، انسان مشکلات میں ہوتا ہے، مصائب میں ہوتا ہے، امتحان میں ہوتا ہے، ظالموں کے درمیان ہوتا ہے، نصرت الہی آتی ہے. کوئی اعلان نہیں ہوتا کہ ہم نصرت کرنے آ رہے ہیں، نصرت ہوتی ہے. اگر دل بیدار ہے تو وہیں اسی نصرت کے ساتھ لقائے رب کی لذت حاصل ہوتی ہے اس دنیا میں. اس دنیا میں عرض کر رہا ہوں، لقاء اللہ، اللہ کی، اللہ کی ملاقات کی لذت. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کو مکتب اہل بیت میں پڑھ سکیں، اور اس دنیا میں بھی صفات رب، فیضان رب سے مکمل طور پر مستفید اور مستفیض ہو سکیں اور حظ حاصل کر سکیں، وہ لذت حاصل کر سکیں، اور ہمارے وجود سے، ہماری طاعت سے، ہماری عبادت سے، ہماری خدمتوں سے ہمارے امام عصر راضی ہو جائیں، ان کی آنکھیں خنک ہوں اور پروردگار انہیں اذن ظہور عطا فرمائیں، تاکہ اس دنیا میں امن اور عدل و رحمت و رافت الہیہ کا نظام برقرار ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودليلا معينا.